أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم
آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے سال 2010 کا پہلا دن ہے اور اس پہلے دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کے دن داخل کیا ہے جو دنوں میں سے ایک بہت مبارک دن ہے. اس لحاظ سے سب سے پہلے تو میں آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ہر احمدی کے لیے یہ سال اور آئندہ آنے والے ہر سال مبارک فرماتا چلا جائے. ہم ہر سال نئے سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے ہیں, لیکن ایک مومن کے لیے سال اور دن اس صورت میں مبارک ہوتے ہیں جب وہ اس کی توبہ کی قبولیت کا باعث بن رہے ہوں اور اس کی روحانی ترقی کا باعث بن رہے ہوں, اس کی مغفرت کا باعث بن رہے ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جگہ فرمایا ہے کہ اصل عید اور خوشی کا دن اور مبارک دن وہ ہوتا ہے جو انسان کی توبہ کا دن ہوتا ہے, اس کی مغفرت اور بخشش کا دن ہوتا ہے. جو انسان کو روحانی منازل کی طرف نشاندہی کروانے کا دن ہوتا ہے, جو دن ایک انسان کو روحانی ترقی کے راستوں کی طرف رہنمائی والا دن ہوتا ہے, جو دن حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانے والا دن ہوتا ہے. جو دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کو بروئے کار لانے کی طرف توجہ دلانے والا دن ہوتا ہے. جو دن اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے عملی کوششوں کا دن ہوتا ہے. بس ہمارے سال اور دن اس صورت میں ہمارے لیے مبارک بنیں گے جب ہم خالص ہو کر ان مقاصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے اس کے آگے جھکیں گے, اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. بے شک آج جمعہ کا دن ہے اور یہ دن بہت بابرکت دن شمار ہوتا ہے, اور اس لحاظ سے یہ نیا سال جو آج شروع ہو رہا ہے ایک انتہائی بابرکت دن سے شروع ہو رہا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کی اہمیت کے بارے میں بعض ارشادات فرمائے ہیں, لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ باوجود اس کی اہمیت کے جس طرح حقیقی مومن اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے, غیر مومن فائدہ نہیں اٹھا سکتا. دن تو وہی ہے, ایک مومن اس دن کو اپنی نجات کا باعث بنانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن غیر مومن صرف یہ جانتا ہے کہ یہ ہفتے کے سات دنوں میں سے ایک دن ہے. ایک مومن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے جس کا حدیث میں بھی ذکر آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کیا اور فرمایا, اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جب مسلمان کو ایسا وقت میسر آئے اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو دعا مانگے قبول کی جاتی ہے. آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے. بس مومن تو اس دن میں اپنی دعا کی قبولیت کے نظارے دیکھتا ہے, اور غیر مومن اپنے لہو و لعب میں لگا ہوتا ہے. سال کا پہلا دن جمعے کی وجہ سے تو مومن کے لیے اور بھی اہم ہو گیا ہے کہ اپنی دعاؤں سے سجاتے ہوئے اس دن کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے رات کو بھی اپنی عبادت سے زندہ کرتے ہوئے نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں, جو انتہائی برکت والے دن سے شروع ہو رہا ہے. جبکہ غیر مومن جس کو نہ جمعے کی اہمیت کا علم ہے, نہ نئے سال کے استقبال کے طریقے کا پتہ ہے, اس کو صرف یہ غرض ہے کہ نئے سال کی پہلی رات اور گزرے سال کی آخری رات کو لہو و لعب, شور شرابے اور شراب کے جام پر جام چڑھانے میں گزارنا ہی ہو. بس خوش قسمت ہیں ہم جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو سراپا نور تھے اور ہیں, جنہوں نے ہمیں خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے راستے دکھائے. انسان کو, ایک مومن کو اپنی پیدائش کے مقصد کے حصول کی طرف رہنمائی فرمائی, وہ راستے دکھائے. آپ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے تھے جن کی پیروی کرنے والوں سے اور آپ کی سنت پر حقیقی رنگ میں چلنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے محبت کا اعلان فرمایا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس کی راہ پر چلنا انسان کو محبوب الہی بنا دیتا ہے اس سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اپنے تئیں روشنی کے نام سے موسوم کرے. اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور رکھا ہے, جیسا کہ فرماتا ہے کجاکم من اللہ نور, یعنی تمہارے پاس خدا کا نور آیا. بس یہ خدا تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر. اگر ہم اس نور کی روشنی سے حصہ لینے والے بنیں گے اور اس کا ایک بہترین طریق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی مناسبت سے ہمیں سکھایا ہے, تاکہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کا درجہ پائیں. ایک حدیث میں حضرت اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے, اس دن مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ اس دن تمہارا یہ درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. خدا تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیری امت کے لوگ شکر گزاری کے جذبات سے پر اور اپنے اعمال کو قرآنی تعلیم اور تیرے اسوے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہوئے تجھ پر درود بھیج رہے ہیں. اس بابرکت دن میں جس کی ایک خاص اہمیت ہے, اس لیے میں ان لوگوں سے پیار کا سلوک کرتے ہوئے ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور پھر میں نے بھی تو ان کو حکم دیا تھا کہ تجھ پر درود بھیجیں, کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی تجھ پر درود بھیجتے ہیں. جب ان مومنین نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے اور میری رضا کے حصول کے لیے میرے پیارے پر درود بھیجا ہے, تو میں بھی ایسے عبادت گزاروں کی دعائیں سنتا ہوں اور سنوں گا. بس آج کے درود اور آج کی گئی دعائیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے پیار کو سمیٹنے والی ہوں گی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جانے والا درود بشرطے کے خالص ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہو کر بھیجا جائے, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سج کر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسیح و مہدی ہونے کا دعویٰ فرمایا اور زمانے کے امام ہونے کا درجہ پایا, وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے عشق اور درود کی وجہ سے ہی تھا, جس سے پھر نور کے ستون آسمان سے زمین کی طرف آنے لگے. اور یہی تلقین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھی فرمائی ہے کہ جو آپ کی بیعت میں شامل ہیں, کہ اگر تمہیں میری بیعت میں آنے کا دعویٰ ہے, اگر تمہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے, تو خالص ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور اپنی استعدادوں کے مطابق تم بھی اس نور سے پھر حصہ لوگے جو خدا تعالیٰ کا نور ہے. اور پھر یہی چیز تمہاری دنیا بھی سنوارے گی اور تمہاری آخرت بھی سنوارے گی. پھر آج کے دن کی احادیث میں ایک اور اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر و یومن طلعت علیہ شمس و یوم الجمعت فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنت وفیہ اخرج منہا, یعنی دنوں میں سے بہترین دن جس میں سورج چڑھتا ہے وہ جمعہ کا دن. اس دن میں آدم پیدا کیے گئے, اس دن میں جنت میں لے جائے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے. بس اس دن میں برکت سمیٹنے کے بھی مواقع ہیں اور سزا یا محرومی میں بھی مل سکتی ہیں. بس آدم کی اولاد کی ثوابدید پر ہے کہ اس میں کس گروہ میں شامل ہونا ہے. اس دن کے تقدس کا خیال, دعائیں, درود اور اعمال صالحہ جنت میں لے جانے کا باعث بھی بنیں گے. اللہ تعالیٰ کے نور سے حصہ لینے والے بھی بنائیں گی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر باوجود اس دن کی برکت کے جس نے آدم کو جنت سے نکلنا پڑا, یہی اصول ابن آدم کے لیے بھی ہے. اگر نیکیوں کی طرف توجہ رہے گی, دعاؤں اور درود کی طرف توجہ رہے گی تو جنت کی طرف قدم بڑھتے رہیں گے. یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت میں بھی جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر برائیوں میں مبتلا ہوگا انسان تو پھر جنت سے نکلنے کی خبر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, یہ دنیا بھی پھر جہنم بن جاتی ہے. بس اس دن کی اہمیت نیک نیتی سے کیے گئے اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط ہے, اور ہزاروں ہزار درود ہوں اس موسم پر جس نے آدم کی اولاد کو دنیاوی اور اخروی جنتوں کے راستے دکھائے. جیسا کہ میں نے احادیث سے بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور کی گئی دعائیں اور درود ان جنتوں کا وارث بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی رکھی ہیں اور آخرت میں بھی رکھی ہیں. بس جمعے کی اہمیت اور جنت میں داخل ہونا یا نکلنا اعمال کے ساتھ مشروط ہے. دنیاوی اور اخروی جنتوں کا قرآن کریم میں ایک جگہ یوں ذکر آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولمن خافا مقام ربہ جنتان, یعنی جو شخص اپنے رب کی شان اور مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں مقرر ہیں, دنیاوی بھی اور اخروی بھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے مقام اور عزت کا پاس کر کے اور اس بات سے ڈر کر کہ ایک دن خدا کے حضور میں پوچھا جائے گا گناہ کو چھوڑتا ہے, اس کو دو بہشت عطا ہوں گے. اول اسی دنیا میں بہشتی زندگی اس کو عطا کی جاوے گی اور ایک پاک تبدیلی اس میں پیدا ہو جائے گی اور خدا اس کا متولی اور متکفل ہوگا. دوسرے مرنے کے بعد جاویدانی بہشت اس کو عطا کیا جائے گا. یہ اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرا اور اس کو دنیا پر اور نفسانی جذبات پر مقدم کر لیا. پس جمعے کو جب اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی تلاش کے موقع زیادہ مہیا فرماتا ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا جو ہے وہی حقیقی مومن ہے. بس آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ نئے سال کے پہلے دن کو ہی اس طرح دعاؤں سے سجاؤ کہ سارا سال قبولیت دعا کے نظارے نظر آتے چلے جائیں. اپنے لیے دعائیں ہیں, اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں ہیں، احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے لیے قربانیاں کرنے والوں کے لیے دعائیں ہیں، جماعت کی ترقی کے لیے دعائیں ہیں، جن جگہوں پر ہیں اس ماحول اور معاشرے کے لیے دعائیں ہیں، ملک کے لیے دعائیں ہیں. ایک مومن تبھی حقیقی مومن بھی کہلا سکتا ہے جب جس ملک میں رہ رہا ہے، جس کا شہری ہے، اس کے لیے بھی دعا کر رہا ہو. بس یہ سب فرائض ہیں جو ایک احمدی کے سپرد کیے گئے ہیں، اور ان کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے. احمدیوں کی دعاؤں سے ہی دنیا کی بقا ہے، انسانیت کی بقا ہے، جنت کے راستوں کی طرف رہنمائی ہے. اگر خود ہی ان راستوں کی طرف نہیں چل رہے تو دوسروں کو کیا راستہ دکھائیں گے؟ ہم احمدی تو اس زمانے کے آدم کے ماننے والے بھی ہیں جو جنت سے نکلنے کے لیے نہیں آیا، جو نہ صرف دونوں جنتوں کا وارث بنا بلکہ جنت کی طرف لے جانے کے لیے اس تعلیم کے ساتھ آیا جو آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ خلق آدم فاکرم جری اللہ فی حلل الانبیاء بشرا لکا یا احمدی. اس نے اس آدم کو پیدا کیا اور پھر اسے عزت دی. یہ رسول خدا ہے تمام نبیوں کے پیرائے میں، یعنی ہر ایک نبی کی ایک خاص صفت اس میں موجود ہے. تجھے بشارت ہو اے میرے احمد، جری اللہ فی حلل الانبیاء کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس وحی الہی کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک جس قدر انبیاء علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں، خواہ وہ اسرائیلی ہیں یا غیر اسرائیلی، ان سب کے خاص واقعات یا خاص صفات میں سے اس عاجز کو حصہ دیا گیا ہے. ہر ایک نبی کی فطرت کا نقش میری فطرت میں ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عشق صادق کی وجہ سے برودی نبی کا اعزاز پاتے ہوئے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو حصہ ملا ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. یہ آدم جو اس زمانے میں آیا یہ نور محمدی سے پر ہے. اس لیے روشنی کے نئے راستے میں دکھاتا ہے. دعاؤں کے طریقے اور قرینے ہمیں سکھائے، دنیا و آخرت کی حسنات کے حصول کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، تاکہ دنیاوی اور اخروی جنتوں کے وارث ہم ہمیشہ بنے رہیں. بس اس نور سے فیض حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے سال کے پہلے دن کو ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر دن کو بابرکت بنانے کے لیے دعاؤں اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آج اس سال کے اس بابرکت دن کو احمدیوں نے اس جذبے کے تحت ہی گزارا ہوگا. اللہ کے فضل سے مساجد میں باجماعت تہجد کی نماز بھی ادا کی گئی ہے. اب یہ جذبہ اس پہلے دن میں ختم نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ہر آنے والا دن اس کے اثرات کو ظاہر کرتے چلے جانے والا بنتا چلا جائے. ہمارا ہر قدم تقویٰ کی طرف بڑھنے والا ہو، رسول پر ایمان مضبوط تر کرنے والا ہو. پہلے دن کی اس سلسلے میں کی گئی کوشش 365 دنوں پر حاوی ہونے والی ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ میں نے تلاوت کی ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس کے ساتھ تم چلو گے اور تمہیں بخش دے گا, اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یہ ہے ایک مومن کی نشانی, اس کا مقام کہ وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ آدم اور ابن آدم کی غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ ایک شخص کی لعنتی موت ہو سکتی ہے, بلکہ ایک حقیقی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی ایک مسلسل جدوجہد ہے, مسلسل قربانی ہے, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے, حقوق العباد کی طرف توجہ دینا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح روحانی ترقی کے لیے کوشش توجہ اور حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے. اپنی روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو گناہوں سے بچانے کی کوشش بھی انتہائی ضروری ہے. دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نئے سال کا استقبال نشے میں دھت ہونے اور بہودگیاں کرنے سے نہیں کیا جاتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور پاک دل لے کر حاضر ہونے سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے روحانی معیاروں کو بڑھانے کے لیے دعاؤں سے کیا جاتا ہے, مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کے لیے قربانیاں کرنے سے کیا جاتا ہے, توبہ اور استغفار سے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی جہنم سے بھی بچائے اور آخرت کی جہنم سے بھی بچائے. ہر ایک اپنے عمل کا جواب دے تو خود ہے, کوئی کسی کا کفارہ نہیں بن سکتا. بس یہ نیک اعمال ہیں جو دنیا کی حسنات سے حصہ دلانے کا بھی باعث بنتے ہیں اور آخرت کی حسنات سے حصہ دلانے کا بھی باعث بنتے ہیں. بس یہ تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی کامل پیروی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے والی ہوتی ہے, جیسا کہ بیان ہو چکا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی خدا تعالیٰ کا محبوب بناتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو دوہرا حصہ دیتا ہے اور نور عطا فرماتا ہے, یہ دوہرا حصہ اس دنیا کی بھی حسنہ ہیں اور آخرت کی بھی حسنات ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان لانے والو, اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیر میں فرق رکھ دے گا. وہ فرق یہ ہے کہ تمہیں ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی راہوں میں چلو گے, یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا, تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا, اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہیں نورانی ہو جائیں گی. غرض جتنی تمہاری راہیں تمہارے قوا کی راہیں تمہارے حواس کی راہیں ہیں وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے. آپ نے فرمایا کہ تقوی سے جاہلیت جمع نہیں ہو سکتی, یعنی تقوی اور جاہلیت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہاں فہم اور ادراک حسب مراد تقوی کم و بیش ہو سکتا ہے. تقوی کی یہ سمجھ ہے, اس کا علم ہے, وہ جتنا جس کے جو فہم اور ادراک ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اس کے مطابق اس مرتبے کے مطابق اوپر نیچے ہو سکتا ہے. لیکن جہالت اور تقوی جمع نہیں ہو سکتے, تقوی کے مختلف معیار ہیں. اس لیے انسان کو کہا گیا کہ تقوی کے معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ. بس چاہے کوئی کم پڑھا لکھا احمدی ہے یا پڑھا لکھا ہے, دینی علم رکھنے والا ہے یا کم دینی علم رکھنے والا ہے, اگر تقوی پر قائم ہے تو جاہلانہ باتوں سے وہ ہمیشہ بچتا رہے گا. بس یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہالت اور تقوی کبھی جمع نہیں ہو سکتے. تقوی کے معیار بے شک اوپر نیچے ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا. حقیقی مومن وہی ہے جو تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال بجا لانے کی کوشش کرے, اس دعا کے ساتھ اپنے ہر دن اور ہر سال میں داخل ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ تقوی پر قائم رکھے اور دین و دنیا کی حسنات سے نوازتا رہے. انسان کے اپنے اعمال ہی ہیں جو اسے حسنات سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب بناتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض فرمایا ایک جگہ, بلکہ کئی جگہ فرمایا ہے کہ ولا تذر وازرہ وزرا اخرا, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. بس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنی رحمت میں سے ان لوگوں کو دوہرا حصہ دے گا جو تقوی پر قائم ہوتے ہیں اور رسول پر ایمان لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کے اسوے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دوہرا حصہ ملتا ہے وہ حسنات ہیں جو دنیاوی جنتوں کا بھی وارث بناتی ہیں اور اخروی جنتوں کا بھی وارث بناتی ہیں. اور اس کے لیے پھر خدا تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ ان جنتوں کے وارث بننے کے لیے دعا بھی تمہیں کرنی چاہیے. کس کس طرح انسان خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اس کا حق کبھی ادا ہو نہیں سکتا. بس ایک ہی طریق ہے کہ مسلسل خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے آگے جھکا رہے انسان. ان حسنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت سے دوسرا حصہ لینے کے لیے حقیقی مومن کو یہ جو دعا سکھائی ہے اور نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے, اس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. بس یہ وہ حقیقی مومن ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی حسنہ بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی حسنہ بھی مانگتے ہیں. نئے سال کے شروع ہونے کی دعا میں صرف دنیاوی ترقیات ہی نہیں مانگتے بلکہ روحانی ترقی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. صرف اپنی بہتری کے لیے نہیں سوچتے بلکہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی سوچتے اور دعا کرتے ہیں. بس تقوی پر چلنے والے اور حقیقی مومن جہاں دنیا کی حسنات کی تلاش میں ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ سے آخرت کی حسنہ کے حصول کی بھی دعا کرتے ہیں تاکہ یہ ہر دو حسنات جو ہیں انہیں آگ کے عذاب سے بچائیں. یہ ایک ایسی جامع دعا ہے جو عارضی حسنات کے حصول کے لیے بھی سکھائی گئی ہے اور مستقل حسنات کے حصول کے لیے بھی سکھائی گئی ہے. روایات میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے. یہ دعا ایسی ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہوئے جہاں ایک مومن کو اس دنیا میں آگ کے عذاب سے بچاتی ہے, وہاں اس عمل کی وجہ سے جو ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول کے لیے ایک مومن کرتا ہے, اگلے جہاں میں بھی آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے. دنیا میں, اس دنیا میں بھی عذاب النار سے انسان گزرتا ہے, کئی قسم کی دکھ ہیں, حسرتیں ہیں, مختلف قسم کی مصیبتیں ہیں, جنگیں ہیں, یہ سب عذاب النار ہی ہیں, آگ کے عذاب ہی ہیں. آج کل دیکھیں پاکستان میں, افغانستان میں اور بعض اور دوسرے ممالک میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اب گزشتہ دنوں کراچی میں ہی جو آگ لگی ہے وہ ان متاثرین کے لیے کہ عذاب النار ہی ہے, بلکہ پورے ملک کے لیے, پوری ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا اس آگ نے. صرف ایک شہر کی معیشت تباہ نہیں ہوگی, خربوں کا نقصان ہوا ہے. بس آگ کے عذاب سے جو آگ کے جو عذاب ہیں وہ اس دنیا میں بھی انسان کے ساتھ ہیں, اور اس کے لیے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے. اور اگر انسان تقویٰ سے عاری ہے, نیک اعمال نہیں, اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پھر بڑے انظار ہیں ایسے لوگوں کے لیے. بس جب انسان دعا کرتا ہے تو حسنات مانگنے کے ساتھ فوراً تقویٰ کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. اپنے آپ کو ہر ایسے کام میں ملوث ہونے سے بچانے کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے جس کے نتائج برے ہوں, اور اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے کسی مخفی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حسنہ سے محروم نہ رہ جاؤں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ توبہ انسان کے واسطے کوئی زائد یا بے فائدہ چیز نہیں ہے, اور اس کا اثر صرف قیامت پر ہی منحصر نہیں, بلکہ اس سے انسان کی دنیا و دین دونوں سنور جاتے ہیں, اور اسے اس جہان میں اور آنے والے جہان میں دونوں میں آرام اور سچی خوشحالی نصیب ہوتی ہے. دیکھو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنتوں وفی الآخرت حسنتوں وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں اس دنیا میں بھی آرام و آسائش کے سامان عطا فرما, اور آنے والے جہان میں بھی آرام اور راحت عطا فرما, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. دیکھو در حقیقت ربنا کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے, کیونکہ ربنا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اور ربوں کو جو اس نے پہلے بنائے ہوئے تھے ان سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے. اور یہ لفظ حقیقی درد اور گداز کے ساتھ, گداز کے سوا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا. رب کہتے ہیں بتدریج کمال کو پہنچانے والے اور پرورش کرنے والے کو. اصل میں انسان نے اپنے بہت سے ارباب بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے ہیلوں اور دغا بازیوں پر اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے, تو وہی اس کے رب ہیں. اگر اسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گھمنڈ ہے تو وہی اس کے رب ہیں. اگر اسے اپنے حسن یا مال یا دولت پر فخر ہے تو وہی اس کا رب ہے. غرض اس طرح کے ہزاروں اسباب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جب تک ان سب کو ترک کر کے ان سے بیزار ہو کے اس واحد لاشریک سچے اور حقیقی رب کے آگے سر نیاز نہ جھکائے اور ربانہ کی پر درد اور دل کو پگھلانے والی آوازوں سے اس کے آستانے پر نہ گرے تب تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا. بس جب ایسی دل سوزی اور جان گدازی سے اس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتا اور اسے مخاطب کرتا ہے کہ ربانہ یعنی اصلی اور حقیقی رب تو تو ہی تھا, مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ بہکتے پھرتے رہے, اب میں نے ان جھوٹے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صدق کے دل سے تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں اور تیرے آستانے پر آتا ہوں. غرض بجوز اس کے خدا کو اپنا رب بنانا مشکل ہے. جب تک انسان کے دل سے دوسرے رب اور ان کی قدر و منزلت و عظمت اور وقار نکل نہ جائے تب تک حقیقی رب اور اس کی ربوبیت کا ٹھیکہ نہیں اٹھاتا. پھر فرمایا بعض لوگوں نے جھوٹ ہی کو اپنا رب بنایا ہوا ہوتا ہے, وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ کے بدوں گزارا ہی مشکل ہے. بعض چوری و راہزنی اور فریب دہی کو ہی اپنا رب بنائے ہوئے ہیں. ان کا اعتقاد ہے کہ اس راہ کے سوا ان کے واسطے کوئی رزق کا راہ نہیں ہے, راہ ہی نہیں. سو ان کے ارباب وہ چیزیں ہیں. دیکھو ایک چور جس کے پاس سارے نقب زنی کے ہتھیار موجود ہیں اور رات کا موقع بھی ہے, اس کے مفید مطلب ہے اور کوئی چوکیدار وغیرہ بھی نہیں پاتا, نہیں جاگتا ہے, تو ایسی حالت میں وہ چوری کے سوا کسی اور راہ کو بھی جانتا ہے جس سے اس کا رزق آ سکتا ہے؟ وہ اپنے ہتھیاروں کو ہی اپنا معبود جانتا ہے. غرض ایسے لوگ جن کو اپنی ہی ہیلا بازیوں پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے, ان کو خدا سے استعانت اور دعا کرنے کی کیا حاجت ہے؟ اپنے ہیلوں کو, اپنے بہانوں کو, اپنے ذرائع کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, ان کی پھر توجہ دعا کی طرف بھی نہیں ہوتی. دعا کی حاجت تو اسی کو ہوتی ہے جس کے سارے راہ بند ہوں اور کوئی راہ سوائے اس در کے نہ ہو, اسی کے دل سے دعا نکلتی ہے. غرض ربانہ آتنا فی الدنیا, ایسی دعا کرنا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو خدا ہی کو اپنا رب جان چکے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ ان کے رب کے سامنے اور سارے ارباب باطلہ ہیچ ہیں. آگ سے مراد فرمایا کہ آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی, بلکہ دنیا میں بھی جو شخص ایک لمبی عمر پاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ دنیا میں بھی ہزاروں طرح کی آگ ہیں. تجربہ کار جانتے ہیں کہ قسم قسم کی آگ دنیا میں موجود ہے, طرح طرح کے عذاب, خوف, خون, فقر و فاقے, امراض, ناکامیاں, ذلت و ادبار کے اندیشے, ہزاروں قسم کے دکھ, اولاد, بیوی وغیرہ کے متعلق تکالیف اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں الجھن. غرض یہ سب آگ ہیں. تو مومن دعا کرتا ہے کہ ساری قسم کی آگوں سے ہمیں بچا, جب ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے تو ان سب عوارض سے جو انسانی زندگی کو تلخ کرنے والے ہیں اور انسان کے لیے وہ منزلہ آگ ہیں, بچائے رکھ. یہ بڑا جامع قسم کا ایک اقتباس ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس کی تفسیر میں اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس کس طرح انسان کو مشکلات آتی ہیں اور اس دعا کا کیا مقصد ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے, ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دنیا و آخرت کے حسنہ سے نوازتا رہے. دنیاوی اور اخروی ہر قسم کی آگ کے عذاب سے ہمیں بچائے, نیکیوں پر قدم مارنے کی توفیق دے, اور یہ سال بھی اور آئندہ آنے والا ہر سال بھی جماعت کے لیے, افراد جماعت کے لیے ہر قسم کے دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہوئے ہر قسم کی حسنہ لے کر آئیں. ہمیں حقیقی رنگ میں تقویٰ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس نور سے ہمیشہ حصہ پاتے چلے جانے کی توفیق عطا فرماتا رہے. جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.